نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بعض بنیادی اور تعارفی امور پر بحث کی تھی. سورہ فاتحہ کی اہمیت ہمارے دین میں اتنی ہے کہ اس کے فہم پر اور اس کے تدبر پر اگر کئی اجتماعات صرف ہو جائیں تو یہ یقیناً اس کا حق ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس سورہ مبارکہ کے درس کا حق ادا کرنا واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. جس کی عظمت یہ ہو کہ حضور فرما رہے ہوں کہ اس جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ خود قرآن مجید ہی میں اس کا کوئی مثل ہے، اس کی کوئی اور نظیر یا اس کے ہم پلہ کوئی اور سورت ہے، تو اب اس کا حق ادا کرنا کس انسان کے بس میں ہے. ہمارے اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ام الکتاب کے نام سے جو تفسیر سورہ فاتحہ کی لکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معارف قرآنی کا بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، پھر یہ کہ وہ اردو ادب کا بھی بہت بڑا شاہکار ہے، اسے اردو ادب کے کلاسکس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سورہ مبارکہ کا حق جیسا ادا ہونا چاہیے وہ ادا ہو گیا. اب چونکہ مولانا کا ذکر آ گیا ہے تو میں ساتھ یہ وضاحت کر دوں کہ ان کے سیاسی نظریات کا معاملہ اور ہے، مجھے اس سے اس وقت بحث نہیں ہے. وہ اتفاق والا معاملہ ہو یا اختلاف والا معاملہ ہو، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس وقت میں ان کے صرف اس تفسیر سورہ فاتحہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. اور اگرچہ میں حیران ہوں کہ سات آیات میں سے ایک آیت کا تو انہوں نے کسی درجے میں بھی حق ادا نہیں کیا، بڑا مختصر سا ایک پیرا لکھ کر وہ گزر گئے ہیں، حالانکہ وہ مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا کہ ابھی میں عرض کروں گا، یہ اس کی بڑی بنیادی اور بڑی مرکزی آیت ہے. اس پر کچھ نہیں لکھا، ربوبیت پر، رحمت پر، ہدایت پر، یہ تین جو ان کے کانسیپٹس ہیں سورہ فاتحہ کے بنیادی، اس پر بڑی مفصل گفتگو کی ہے. اور میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کسی اور کے لیے اس مقام تک پہنچنا ممکن نہ ہو جس حد تک کہ مولانا ابوالکلام آزاد پہنچ گئے ہیں تفسیر سورہ فاتحہ میں ان تین مباحث. بہرحال میں نے پچھلی بار تبادلہ کیا تھا کہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا ایک تجزیہ کریں گے. اصل میں تجزیے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کے یا کسی پیچیدہ بحث کے اگر آپ اجزاء معین کر لیں تو ان کو سمجھنا بھی آسان ہے اور سمجھ کر یاد رکھنا بھی آسان ہے، اس کے حوالے سے استحضار جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ بھی ہمیں ایک حدیث قدسی سے ملتا ہے. میں نے اجمالاً پچھلی مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا، آج سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور شیخین میں سے تو اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے رحمہ اللہ، ان کے علاوہ امام مالک، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، ان سب نے اس روایت کو لیا ہے اپنی اپنی کتابوں. اس سے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہماری نماز جو ہے اس کا جزو لا ینفق یہی سورہ فاتحہ ہے. اس کی اصل روح سورہ فاتحہ ہے. پھر جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اس اختلافی مسئلے کا حل بھی مل جائے گا کہ آیا آیت بسم اللہ اس سورت کا جز ہے یا نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج صلاثا. حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ، ام القرآن کہا گیا، ایک تو نام سے ہی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، یہ قرآن مجید کے لیے جڑ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے. خداج کہتے ہیں کسی شے کو جو نامکمل ہو. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضور نے تین مرتبہ دہرایا، صلاۃً، من صلی صلاۃً لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج صلاۃً. اس کے بعد حضور ہی کے اپنے الفاظ، غیر تمام، وہ پھر مکمل نماز نہیں ہے، پوری نماز نہیں ہے، یہ خداج ہی کی مزید آپ نے وضاحت فرمائی. فقیل لابی ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ سے یہ سوال کیا گیا جب انہوں نے یہ روایت بیان کی، انا نکون وراء الامام، کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جو فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے، معلوم ہوا کہ یہ اتنا عملی مسئلہ ہے کہ دور صحابہ میں یا دور تابعین میں بھی اس کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے کہ جب اتنا زور دیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے جزو لا ینفک ہونے پر نماز کے، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں. فقال اقرأ بها فی نفسک، اس صورت میں تم اسے اپنے دل میں پڑھا کرو، آواز نہ ہو کہ جماعت جو ہے منتشر ہو، لیکن یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کی روح سے، ان کے اس قول کی روح سے، یہ ان کا قول ہے، حضور کا قول نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ایک جواب ہے، ان کا اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد ہے. فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اب آگے وہ حدیث شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں نے خود سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یقول قال اللہ عز وجل، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے. اب یہاں سے حدیث قدسی شروع ہو گئی کہ حضور بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہ صراحت فرما کر کہ یہ اللہ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اسفین، میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا. اب یہاں معلوم ہوا آگے جو ساری تفصیل آئے گی کہ سورہ فاتحہ کی شرح ہے، تو اس سے معلوم ہو گیا نمبر ایک یہ کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اسفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. فاذا قال العبد، اب یہاں الفاظ بتا رہے ہیں کہ حدیث قدسی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اذا قال العبد قال اللہ عز وجل، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ عز وجل یہ فرماتا ہے. اب یہ الفاظ حضور کے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے، یعنی حدیث قدسی کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے طلب کیا. حدیث قدسی اتنی ہے. اب اس حدیث قدسی کی شرح حضور فرما رہے ہیں مزید وضاحت کے ساتھ. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے عز وجل میرے بندے نے میری حمد کی. واذا قال الرحمن الرحیم، قال اللہ عز وجل اثنا علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالی عز وجل فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. واذا قال مالک یوم الدین، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ مجدنی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، وقال مرتن فوض الی عبدی، اور ایک مرتبہ حضور نے یہاں الفاظ بدل کر یہ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، یعنی مجھے اپنا مالک تسلیم کر لیا، یوم الدین کا اختیار مطلق میرے ہاتھ میں ہونا مان لیا، تو گویا کہ بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، جب بندہ کہتا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین، وَلِعَبْدِي مَا سَأَل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قال هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو عطا فرمایا جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اب یہ جو بڑی پیاری وضاحت ہمیں مل گئی حدیث میں، اور حدیث بھی اس پائے کی ہے، صحیحین کے رتبے کی حدیث ہے، تو اس سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ نماز کا اصل جوہر، نماز کا اصل لب لباب، اصل نماز سورہ فاتحہ۔ ایک یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آیت بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں ہے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے بہت وزنی ہے، اس لیے کہ اس میں آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک ذوق سلیم جو ہے وہ بھی اس کا کچھ فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں تکرار بہت ہو جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ تکرار جو ہے یہ بھی ذوق کے مطابق نہیں ہے، بسم اللہ علیحدہ ایک آیت ہے، اور وہ وہاں اس لیے درج ہے کہ ہر سورت کے شروع میں درج ہے، بطور ایک علامت کے کہ اب نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سوائے ایک سورت سورہ توبہ کے۔ اصل میں سورہ فاتحہ جو شروع ہوتی ہے وہ الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اب ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھیے، تو اس سورہ مبارکہ کے تین حصے بن جاتے ہیں، ایک حصہ جو پہلی تین آیات پر مشتمل ہے وہ کل کا کل اللہ کے لیے، حمد اللہ کی، ثنا اللہ کی، تمجید اللہ کی، یہ ساری حمد و ثنا اور تمجید جو ہے یہ اللہ کی ہے، تو ایک حصہ کلیتاً اللہ کا ہوا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیات۔ آخری تین آیات جو ہیں یہ ایک استدعا ہے، ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہدایت جو ہے یہ بندے کی احتیاج ہے، بندے کی ضرورت ہے، لہذا اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے دیا۔ پہلی تین آیات اللہ کے لیے، آخری تین آیات بندے کے لیے۔ اب درمیانی آیت ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مرکزی آیت ہے، وہ ان دونوں کو جوڑنے والی آیت ہے، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ عجیب بات ہے اس میں، اس حدیث پر جب غور کرتا ہے انسان تو جو پہلو آتے ہیں سامنے، جن میں سے ہر پہلو جو ہے بہت ہی انسان کے لیے اس کے بصیرت باطنی کے اندر اضافہ کرنے والا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آیتیں تین ہیں لیکن جملہ ایک ہی ہے، گرامر کی روح سے جملہ ایک ہے، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفات ہے، یہ علیحدہ ایک جملہ نہیں بنتا بلکہ اسی کے ساتھ ملتا ہے، مالک یوم الدین، مالک پر بھی زیر آ رہا ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو عربی قواعد کی روح سے تین آیات پہلی جو ہے وہ ایک جملہ بنتا ہے، اسی طریقے سے تین آیات آخری جو ہے وہ بھی ایک جملہ بنتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط المستقیم ہی کی صفات ہے، صراط الذین انعمت علیہم بدل ہے اسی کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی صفات ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سبارڈینیٹ کلاوزز ہیں، آپ انگریزی میں جو انالیسس کرتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ اصطلاح اگر ذہن میں رکھیں، پرنسپل کلاوز الحمدللہ رب العالمین اور دو سبارڈینیٹ کلاوزز مل کر سینٹنس ایک بنا، اسی طرح آخری تین آیات میں پرنسپل کلاوز ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سبارڈینیٹ کلاوزز ہیں اور مل کر پھر جملہ ایک ہی بنا۔ درمیانی آیت جو ہے یہ ایک آیت میں دو جملے ہیں، ایاک نعبد و، مکمل جملہ، فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں موجود، و ایاک نستعین، ایاک نستعین پھر مکمل جملہ ہے. پہلی تین آیات ایک جملہ، آخری تین آیات ایک جملہ، درمیانی آیت ایک لیکن جملے دو، تاکہ تقسیم بالکل برابر ہو جائے. جیسے کہ یہ واو آیا ہے واو عطف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس واو کو یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ ترازو کو کوئی ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو جس کو مٹھی میں لیتے ہیں وہاں سے جو آپ نے پکڑا، تو یہ ہے واو. واو سے ادھر ایاک نعبد و، اور اس کے ساتھ وہ تین آیات. ترازو کے پرڑے میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈوریاں تین ہی ہوتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان تین ڈوریوں سے وہ ایک پلڑا جو اللہ کا حصہ ہے، اور یہ جڑ گیا کس سے؟ ایاک نعبد و. پھر وہ واو ہے جہاں سے ترازو آپ نے ہاتھ میں تھامی ہوئی ہے، ایاک نستعین، اور نستعین سے پھر وہ تین گڑیاں جو ہیں وہ ایک دعا کو جوڑے ہوئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مکمل جس کو کہیں گے تقسیم نصفین میں ہوئی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. فنصف لی، نصف میرے بندے کے لیے، و نصف لعبدی، اور آدھا میرے بندے کے لیے. ولی عبدی ما تعل، بندے کے لیے کیا ہے؟ بندے کے تو لیے سوال ہی ہے، دعا ہے، استدعا ہے جو اس نے کی ہے، تو جو اس نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. تو یہ ہے وہ تجزیہ کہ اس کو ذہن میں رکھ کر اب آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو سمجھ لیں. میں نے پچھلی مرتبہ بھی وضاحت کر دی تھی، آج پھر جان لیجئے، فلسفہ قرآن کے اعتبار سے یہ بہت اہم بحث ہے. ہمارے منتخب نصاب کا جو تیسرا درس تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل، یوں سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کے نصف اول میں وہ تمام مضامین آ گئے. وہ مضمون کیا تھا؟ معرفت خداوندی، توحید خداوندی. یہ مضمون شکر اللہ کا، یہ تمام مضامین جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کے پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں، انہی کو آگے ذرا ایک قدم بڑھ کر سمجھیے تو یہ پہلا حصہ ہے سورہ فاتحہ کا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے جو چھ تقریریں اقسام شرک کے موضوع پر یہاں ہوئی ہیں ان میں جو مضامین آئے ہیں آج وہ ایک دوسرے رخ سے آ جائیں گے. شرک کی ضد ہے توحید، اور توحید پر سورہ فاتحہ کا یہ حصہ جو ہے نہایت جامع. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، حمد کے معنی کے بارے میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر دو مفہوم ہیں. بنیادی مفہوم ہے شکر کا، وہی جو سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. تو شکر کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ کسی منعم کا شکر ادا کیا جاتا ہے اس کے کسی احسان اور انعام پر. اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، کوئی آپ کی ضرورت پوری کی، کوئی آپ کی تکلیف رفع کی، تو آپ اس کا شکر کریں. اس سے ذرا آگے بڑھ کر ایک ایسی ہستی کا تصور کیجئے جس میں کمالات ہیں، محاسن ہیں، چاہے آپ کو براہ راست اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو. ایک پھول ہے، آپ نے دیکھا بہت خوبصورت ہے، آپ کی کوئی ضرورت اس کو دیکھنے سے پوری نہیں ہوئی لیکن آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، عمدہ چیز ہے، بہت خوبصورت پھول ہے، اس میں خوشبو بڑی اعلیٰ ہے. یہ ہے اس کے حسن یا اس کے کمال کی تعریف. اسی طریقے سے کوئی منظر ہے بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، آپ اس منظر کی تعریف کرتے ہیں. کسی میں کوئی ایسا وصف ہے جو محمود ہے، عمدہ وصف ہے، آپ اس کی ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، چاہے اس کے اس وقت سے براہ راست آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. تو اگر تو کسی ہستی سے آپ کو کوئی فیض پہنچا ہے تو آپ شکر کرتے ہیں، اور اگر کسی میں کوئی حسن ہے، کوئی کمال ہے، کوئی خیر ہے، کوئی خوبی ہے، چاہے اس سے براہ راست آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. جب ان دونوں چیزوں کو آپ جمع کر لیں گے، شکر اور تعریف، تو یہ لفظ حمد بن جائے گا. لفظ حمد کا عام طور پر ترجمہ ہمارے ہاں صرف تعریف سے کر لیا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، لیکن اس سے بات پوری نہیں ہوتی. بنیادی مفہوم جو حمد میں ہے وہ شکر کا ہے. البتہ شکر پر اضافہ ہو جائے گا تعریف کا، تو شکر اور تعریف کو جب آپ جمع کر دیں گے تو وہ لفظ حمد بن جائے گا. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے، تعریف کا لفظ بھی عربی کا ہے. عربی میں تعریف کا لفظ اس معنی میں نہیں بولا جاتا جس معنی میں ہم اردو میں بولتے ہیں. عربی میں اس کے لیے لفظ ثنا ہے. ثنا کے کیا معنی ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، دوہرا کرنا. کسی میں کوئی وصف ہے، آپ نے وہ وصف اس کے سامنے بیان کیا، گویا کہ اس کا وصف اس کی طرف لوٹ آیا. کسی پھول کی خوبصورتی ہے، آپ نے بیان کی تو اس کے وصف کو اس کی طرف لوٹا دیا. تو یہ لوٹانا، دہرانا، یہ اصل میں ثنا کا مفہوم ہے. تو ثنا یہ ہے کہ کسی کے حسن اور کسی کے کمال اور کسی کی خوبی کو بیان کیا جائے، یہ ثنا ہے. اور اگر اس سے کوئی خیر، کوئی نفع، کوئی بھلائی آپ کو پہنچی ہے تو اب یہ صرف ثنا نہیں ہوگا، یہ شکر ہو جائے گا. اور ان دونوں کو جب جمع کریں گے تو یہ ہے لفظ حمد. میں نے جب سورہ سبا کا درس یہاں شروع ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ لفظ حمد کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہم اس امت کا نام ہی حمادون ہے، بہت حمد کرنے والے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ اسی حمد کے مادے سے ماخوذ ہیں. قرآن مجید میں آپ کا نام محمد آیا، احمد آیا، اسمہو احمد. احمد بھی حمد سے تفضیل کا صیغہ ہے، محمد تحمید سے اسم مفعول ہے جس کی انتہائی حمد کی گئی ہو. حضور فرماتے انا حامد، انا احمد، انا محمد. میں حامد بھی ہوں، میں محمود بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں. تو یہ تمام رسما جو ہے آپ کے اکثر و بیشتر یہ اس لفظ حمد سے ماخوذ ہے. پھر یہ کہ جو مقام آپ کو ملنے والا ہے قیامت میں، اس کو قرآن نے نام دیا مقام محمودا، عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا. کیا عجب کہ اے نبی آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور جب وہ میدان حشر میں دربار خداوندی لگے گا تو حمد جو ہے اللہ تعالی کی وہ میں کروں گا. اور اس روز چونکہ پوری نوع انسانی کے گل سرسبد آپ ہیں، آپ ہیں پوری نوع انسانی کے سردار، آپ ہیں گویا کہ حاصل انسانیت، لہذا دربار خداوندی میں مجھے شعر یاد آ گیا ہے امیر خسرو کا کہ خدا خود میر محفل بود، اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. اب ایک لا مکان کی محفل کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں تشبیہ کے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ تو میر محفل تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھے. تو وہ کیفیت جو ہے کسی درجے میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی جب عدالت لگے گی اور نوع انسانی کھڑی ہوگی، اس وقت حمد کرنے والے ہوں گے اللہ کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور فرماتے کہ اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس وقت جو اور نئے نئے انکشافات ہوں گے عظمت خداوندی کے. تو ظاہر بات ہے کہ کسی چیز کی حمد اس انکشاف حقیقت کی نسبت ہی سے کی جا سکتی ہے کہ جو ہوا ہو کسی پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس روز جو میں حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ معرفت خداوندی کے ضمن میں ہمیں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملوہ. تسبیح جو ہے کلمہ سبحان اللہ، اس سے میزان معرفت خداوندی نصف ہو جاتی اور الحمدللہ کے کلمے سے پر ہو جاتی. اور بعض روایات میں الفاظ آئے تملو ما بین السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا کل خلا جو ہے اس کلمہ الحمدللہ سے پر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اس لفظ حمد کی اہمیت. اور ایک بات میں نے اس وقت نوٹ کرائی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، عجیب مجھے نظر آیا قرآن مجید میں کہ ایک بالکل ایک جیسے وقفوں کے بعد وہ سورتیں آتی ہیں جو اس کلمہ الحمد سے شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد ذرا چلیے گا آپ، تقریباً 6-7 پارے کے وقفے سے آپ کو ملے گی سورہ انعام. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے، سورہ انعام الحمدللہ سے، پھر 15 پارے میں سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، پھر 22 پارے میں دو صورتیں یکجا مل جائیں گی، سورہ سبا اور سورہ فاطر، اور دونوں کا آغاز ہوا ہے کلمہ الحمدللہ سے. تو یہ ہے وہ کلمہ. اب آپ غور کیجئے اس سے شرک کی کس طرح جڑ کٹی. شرک کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ کسی شے میں آپ کو کوئی عظمت نظر آئی اور آپ کا دل جو ہے اس کی عظمت کے احساس سے جھک گیا، آپ کے اندر اس کی عظمت کا احساس اتنا پیدا ہوا کہ خود بخود دل جھک گیا. جب انسان اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ کسی میں کوئی عظمت نہیں ہے، عظمت کل کی کل صرف اللہ کے لیے، العظمت للہ، کسی شے کا کوئی حسن ہے ہی نہیں، حسن صرف اللہ کا ہے. سورج میں اپنا تو کچھ نہیں ہے، کوئی کمال اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مدیت کردہ ہے. چاند میں کوئی شے اپنی نہیں ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے. آگ میں کوئی وصف اپنا نہیں ہے کہ اسے اگنی دیوی مان لے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیں، یہ اللہ نے اس میں وصف پیدا کیا. پانی کی کوئی تاثیر اپنی نہیں کہ اسے جل دیوتا قرار دے کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، اس میں کوئی تاثیر ہے تو اللہ کی پیدا کرتا ہے. پھول میں حسن اپنا نہیں ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے. تعریف پھول کی کرتا ہے وہ کہ جو بڑا ہی ظاہر بین ہے، جو حقیقت بین انسان ہے وہ پھول کی خوبصورتی کو دیکھے گا اور اس کی زبان سے الفاظ نکلیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ذرا دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. لیکن ہماری تہذیب، ہمارے تمدن میں یہ فکر جو ہے اس طرح سرایت کیے ہوئے کہ آپ نے پانی پیا، آپ کی پیاس بجھی، بے کلی اور بے چینی رفع ہوئی اور کلمہ آپ کی زبان سے کیا نکلا، الحمدللہ. پانی کی تعریف نہیں ہے، پانی میں کوئی وصف نہیں ہے، یہ وصف اللہ کا ہے، تعریف اللہ کی. آپ نے پھول دیکھا اور پھول میں آپ کو حسن اور رعنائی اور رنگ و بو کی ایک نہایت حسین آمیزش نظر آئی، آپ نے کہا سبحان اللہ. سورہ کہف میں آیا ہے کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور تو نے دیکھا باغ لہلہا رہا ہے، پھلوں سے لدے ہوئے ہیں درخت، وہ منظر جو ہے دیکھ کر فوراً کیوں نہ تیرے زبان سے نکلا ماشاء اللہ. یہ جو کچھ ہے مشیت خداوندی سے، اللہ نے چاہا ہے تو ہے، اللہ نہ چاہتا تو کچھ نہ ہوتا. لاکھ آپ کی محنتیں ہوتی، لاکھ آپ نے آپ پاشی کا نظام قائم کر لیا ہوتا، لاکھ آپ نے اس کے اوپر سر توڑ محنت کی ہوتی، کچھ نہ ہوتا اگر اللہ نہ چاہتا، اور اگر کچھ ہے تو صرف اس کی مشیت سے. لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے اسے دیکھا لدے پھندے ہوئے پھلوں کے ساتھ، تو تیری زبان سے کلمہ نکلتا ماشاء اللہ. تو اب یہ تمام کلمات جو ہیں یہ در حقیقت شرک کا سر کچلنے والے کلمات ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ صرف ایک عادت ثانیہ بن جائے، سبحان اللہ اور الحمد للہ اور ماشاء اللہ اور انشاء اللہ آپ کی زبان سے نکلتا رہے صرف تکیہ کلام کی حیثیت سے، اور اس کی حقیقت کا کوئی انعکاس آپ کے احساسات میں نہ ہو، تب تو بات دوسری ہے. لیکن اگر کسی درجے میں بھی اس کا پرتو انسان کے باطن پر پڑ رہا ہو، یہ کلمات ادا ہو رہے ہوں ایک گہرے تاثر کے ساتھ، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شرک کی جڑ کٹ گئی. اب کسی اور کے لیے کیا باقی رہ گیا؟ کسی کے لیے نہ شکر ہے نہ کسی کے لیے کوئی ثنا ہے، کل کا کل شکر کل کا کل ثنا اللہ کے لیے ہے. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اس کے دیے مل رہا ہے. آپ نے کھانا کھایا، چاہے کتنے ہی بے شمار سلسلوں سے ہو کر وہ کھانا تیار ہوا، کسی کاشتکار کی محنت ہے جو اس نے زمین پر کی ہے، بیج اس نے ڈالا ہے، کھیت اس نے سینچا ہے، بڑی محنت اس نے کی ہے، پھر اس کو کاٹا ہے فصل کو، پھر لوگ نہ معلوم کن کن مراحل سے گزر کر وہ بوریوں میں بھر کر کہاں سے ہو کر آپ کی منڈیوں میں پہنچا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، اس کو پیس کر آٹا بنا کر اس سے روٹی پکائی گئی ہے، یہ نہ معلوم کتنا لمبا سلسلہ. اور ابھی تو یہ سلسلہ وہ ہے جو ہم جانتے ہیں، اس گندم کے ایک دانے کے وجود میں آنے میں کتنی توانائی سورج کی لگی ہے، کتنی قوتیں زمین کی صرف ہوئی ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، پوری کائنات گویا کے لگی ہوئی ہے اس ایک دانے کو بنانے کے لیے. لیکن ہم اس پورے سلسلے کو نظر انداز کر کے جو اصل مسبب الاسباب ہے ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کھانا کھا کر اگر ذوق کم ہو گیا اور وہ جو انسان پر اضمحلال تھا بھوک کی وجہ سے دور ہو گیا، تو فوراً زبان پر کلمات آئیں گے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے کیا. اب آپ بتائیے کہ شرک کا امکان کہاں رہا؟ نہ مذاہب پرستی کا امکان رہا، نہ شمس پرستی کا امکان رہا، نہ پانی کی پوجا کا امکان رہا، کسی چیز کا کوئی امکان نہیں، نہ کوئی انداتا ہے، کوئی انداتا نہیں، انداتا ایک ہی ہے، کوئی نہیں ہے جو کسی کو رزق بہم پہنچا سکتا ہو، صرف وہی ایک رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، وہی ہے کہ جو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ کے قدموں میں ڈال دی، تو اب کسی اور کے لیے دینے کو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو الحمد میں الف لام کا کلمہ جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ حصر کا کلمہ، کل حمد، کل شکر، کل ثنا اللہ کی ہے۔ میں شکر کو اہمیت اول حاصل، اہمیت اولا، اور ثنا ثانوی درجے میں۔ تو اس پر اول تو یہ جو میں نے کچھ دعائیں آپ کو اس میں سنائی بھی ہیں، ان سے بھی یہ بات جو ہے پورے طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں مقام شکر ہے وہاں آپ کو قرآن مجید اور حدیث کی دعاؤں میں لفظ حمد ملے گا۔ کھانا کھایا، بھوک مٹی، یہ مقام شکر ہے، اور یہاں کلمہ کیا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ آپ اگر بیت الخلاء گئے تھے اور آپ کے فضلات جسم سے خارج ہو گئے اور آپ نے ایک بالکل جیسے انشراح ہو جاتا ہے طبیعت کو، ہلکے پھلکے ہو کر آپ باہر نکلے ہیں، اب آپ یہ مقام شکر ہے اور آپ کے زبان پر الفاظ کیا آنے چاہیے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا۔ پیشاب اگر رک جائے تو کیا قیامت برپا ہوگی، اگر یہ فضلات جسم کے اندر رک جائیں تو اسی سے تو سارا فساد جو ہے انسان کے جسمانی نظام کا وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اذیت بخش چیز کو ہم سے دور کر دیا، اس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ صبح صبح آپ اٹھے، رات کو سو گئے تھے، اب دوبارہ آنکھ کھلی، زندگی کا ایک نیا دن اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اسی نیند کی حالت میں موت بھی واقع ہو سکتی تھی، اور خود نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، آپ کا شعور جو ہے وہ آپ سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم ہیں تو اپنے شعور ہی کے حوالے سے، ہمارا وجود کچھ بھی ہوا کرے، اصل شے تو اس میں شعور ہے، اور وہ شعور جو ہے وہ نیند کی حالت میں نہیں ہے، خود شعوری ختم ہو گئی۔ تو اب جب دوبارہ آنکھ کھلی اور شعور کی کیفیت آپ کو محسوس ہوئی، اب وہ مقام شکر ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح ایک روز اس کی طرف ہم چلیں گے، ایک نیند اور بھی آنی ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، اور اس سے بھی ایک روز اسی طرح صبح کو اٹھیں گے جیسے روزانہ صبح کو اٹھ جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے تمام یہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قول نقل ہوا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اب دیکھیے یہ مقام شکر ہے، مقام ثنا نہیں ہے۔ یہ ثنا میں نے عرض کیا اس چیز پہ ہوتی ہے کہ جو ایک وصف تو ہے، ایک حسن اور کمال کا مظہر ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی براہ راست فیض نہیں پہنچ رہا۔ جہاں آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ تو مقام شکر ہے۔ تو ایک بوڑھے انسان کو 87 برس کی عمر میں ایک بیٹا ملا، پھر 100 برس کی عمر میں دوسرا بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ حضرت اسماعیل کی جب ولادت ہوئی ہے، حضرت ابراہیم 87 برس کے تھے، حضرت اسحاق کی جب ولادت ہوئی ہے تو پھر 100 برس کی عمر تھی۔ تو اب اس پر جو دعا جو نکلی ہے، حمد کا ترانہ، شکر کے کلمات، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے کے باوجود، اس بڑھاپے کے علی الرغم اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی کیسی، اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ تو یہ حمد جو ہے اس میں جان لیجئے کہ 3/4 حصہ کم سے کم شکر کا سمجھیے، اور صرف 1/4 ہے وہ تعریف کا جز اس میں، اور ہمارے ہاں تراجم میں وہ تعریف ہی تعریف رہ گیا ہے، شکر کا حصہ جو ہے وہ بالکل ذہنوں سے خارج ہو گیا۔ اسی کے حوالے سے ایک تو ہمارا تیسرا اور چوتھا سبق جڑ گئے۔ تیسرے سبق کا پہلا کانسیپٹ کیا تھا، شکر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور چوتھے سبق میں پہلا کلمہ کیا رہا، الحمد، کل کا کل شکر اور کل کی کل ثنا۔ ویسے اس معاملے میں ذرا ایک باریک بات اور بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ان دونوں چیزوں میں میں نے جو اتنا نمایاں فرق کر کے سمجھایا ہے کہ شکر اور ہے، ثنا اور ہے، ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں میں فرق کوئی نہیں۔ اگر کہیں کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، تو چاہے آپ کو کوئی مادی فائدہ اس سے نہ پہنچا ہو، پھول کو دیکھ کر آپ کے احساسات میں ایک تازگی پیدا ہوتی، ایک غیر محسوس فائدہ آپ کو حاصل ہوتا، اچھا منظر دیکھ کر آپ کے باطن میں ایک انشراح کی کیفیت پیدا ہوتی۔ لہذا کسی بھی مظہر حسن و کمال کو دیکھ کر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کو اس سے سرے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اگرچہ فائدے کے لیول مختلف ہیں۔ ایک ہماری مادی ضروریات ہے، وہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے یا کوئی اور محسوس قسم کی ضرورت پوری ہوئی، اور ایک وہ ہمارے باطنی احساسات ہیں۔ اگر ان باطنی احساسات کو جلا حاصل ہوئی ہو، مجھے یہاں یاد آ جایا کرتی ہے ایک نظم جو ہم نے اپنے میٹرک میں انگریزی زبان میں کا جو ہمارا کورس تھا، انگریزی نظم کا جو سلیبس تھا، اس میں ایک نظم تھی ڈیفوڈلز، بڑی پیاری نظم۔ اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک روز میں ایسے ہی گھوم رہا تھا، اچانک ایک ذرا سی پہاڑی پر میں پہنچا، اور جو اچانک نگاہ آگے گئی تو وادی میں ڈیفوڈلز کے پھولوں کی ایک ایسا تختہ تھا، پوری وادی بھری ہوئی ہے ان پودوں سے جن پر وہ پھول لہرا رہے ہیں، اور ہوا چل رہی ہے اور اس کو تختہ جو ہے ہل رہا ہے۔ میں دیکھتا رہا، آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ بٹ لٹل تھاٹ وٹ ویلتھ دی سین ٹو می ہیڈ براٹ۔ میں دیکھتا رہا لیکن اس وقت مجھے ہرگز خیال نہیں آیا کہ مجرد اس منظر کو دیکھنے سے مجھے کتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے۔ فار آف وین آن مائی کاؤچ آئی لائی ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دی بلس آف سالیٹیوڈ اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیئر فلز اینڈ ڈانسز وتھ دی ڈیفوڈلز۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت پر افسردگی سی ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ کسی خیال میں کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے سرفگندہ ہوا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے جب میں اس طرح کی ایک افسردگی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہوں تو اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور اس کی میری طبیعت پر اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ میرا دل بھی پھر جس طرح وہ ڈیفوڈلز جو ہیں وہ ہوا میں رقص کر رہے تھے، اسی طرح میرا دل بھی اس غم کی کیفیت سے نکل کر ایک انبساط اور خوشی کا احساس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ غیر محسوس ایک دولت تھی جو ملی، اگرچہ کوئی محسوس بات نہیں تھی کہ جو حاصل ہوئی۔ لہذا یہاں ذرا اگر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو شکر اور ثنا ایک ہو جائیں گے، اور جہاں جا کر یہ شکر اور ثنا ایک ہو جاتے ہیں وہی کلمہ حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کل شکر، کل ثنا، کل تعریف، کل حمد اللہ کی ہے۔ اب یہ لام جو للہ میں آیا ہے اس پر بھی غور کر لیجئے، لام حرف جار ہے، بہت سے معنی عربی میں دیتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں دو معنی ضرور ذہن میں رکھیے، ایک تو یہ کہ کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کو اس کا حق پہنچتا ہے، مستحق وہی ہے۔ دوسروں کو تو ہم دے سکتے ہیں کچھ جو اللہ دلوا دے، جیسے آیت الکرسی میں ہے کہ کل علم اللہ کے پاس ہے، ہاں اس میں سے جتنا وہ کسی کو دے دے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو شکر اصل میں تو اللہ کے لیے ہے، البتہ اللہ نے ہی اگر کہہ دیا ہے کہ کچھ شکر اپنے والدین کا بھی کیا کرو، کچھ شکر اپنے اساتذہ کا بھی کیا کرو، کچھ شکر جس سے کوئی خیر تمہیں حاصل ہو جائے، جس سے تمہیں کوئی نیکی کا کلمہ میسر آ جائے، جس نے تمہارا رخ کسی بھی درجے میں کسی بھلائی کی طرف موڑ دیا ہو، ان سب کا بھی شکر کیا کرو۔ تو یہ شکر ہم دے رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم ہمیں دے دیا، انشکر لی ولی والدیک، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ حالانکہ وہاں ساری بات والدین کے بارے میں تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ انشکر لی ولی والدیک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو مقدم رکھا کہ شکر ہے تو اصلا میرا، والدین کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی، یہ ماں جو رات رات بھر جاگ رہی ہے، یہ کس نے یہ شفقت اس کے دل میں پیدا کر دی، جیسے اس زمین میں رویدگی پیدا کرنے والا میں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اسی طرح ماں کے دل میں وہ شفقت کے جذبات پیدا کرنے والا میں ہوں۔ لہذا شکر میرا مقدم ہے، اصل میں تو شکر میرا ہے، انشکر لی ولی والدیک، البتہ میرے طفیل یہ شکر جو ہے اوروں کے اندر بھی تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تعریف تو کل اللہ کی ہے، اسی کو سداوار ہے، البتہ یہ کہ مجازن ہم اگر پھول کی تعریف کر دیں تو ٹھیک ہے وہ کفر نہیں ہو جائے گا، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ اصل تعریف اللہ کی ہے۔
یہ تو مجاز کے پردے ہیں کہ اس پھول میں ہمیں معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، یا جو بھی خیر ہے، جو خوبی ہے، جو بھی کہیں کمال ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ کا ہے، کسی شے کا کوئی کمال نہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ جڑ کاٹ دینے والا کلمہ ہے ہر نوع کے شرک کا، الحمدللہ رب العالمین، شکر کل کا کل، ثنا کل کی کل، اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی ہے، فی الواقع بھی اسی کی ہے، اس میں سے جس کو وہ جتنا دلوا دے یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اب رب کے لفظ کو سمجھیے، اللہ کے بارے میں اب تین آ رہی ہیں اس کی، اس کو نعت بھی کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں، صفت بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نعت کا لفظ عام ہو گیا ہے، حضور کی صفات جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ نعت ہے، نعت عربی گرامر کا ایک عام لفظ، صفت ہے، صفت موصوف، نعت منعوت، جس چیز کی صفت بیان کی جائے وہ منعوت ہے اور نعت صفت ہے۔ اللہ کے لیے یہاں پر تین صفات آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔ اب اس میں دو الفاظ جاننے ہوں گے، رب کسے کہتے ہیں، عالمین کسے کہتے ہیں۔ رب کا جو بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں وہ مالک کا ہے، اور دوسرا بنیادی مفہوم ہے پرورش کرنے کا، را با اور یا، اردو میں ہم کہیں گے رے بے اور یہ، اس کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو تربیت دینا، بڑھانا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، اور رے بے اور بے یہ بھی اس کے بالکل قریب ہے، قریب المادہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مفہوم میں بھی بہت مشابہ ہوتے ہیں۔ تو رے بے اور یہ جس سے تربیت بنا ہے، اسی طرح رے بے اور بے جس سے یہ رب بنا ہے، یہ بڑے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ تو رب وہ ہے کہ جو ہر چیز کو نشو و نما دے رہا ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اس کے لیے پروردگار، پرورش کنندہ، یہ فارسی میں ہوگا، اور پالنہار یہ ہندی میں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ہمارے جو ابتدائی ترجمے ہیں اردو کے، اس میں ہندی الفاظ کافی ہیں، شاہ عبد القادر کے ترجمے میں بھی اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں بھی، کیونکہ وہ آپ سوچئے کہ آج سے 250 برس پہلے کی اردو ہے، اس وقت کی اردو میں۔ اگر ولی دکنی کی اردو آپ دیکھیں جو اس سے بھی پہلے کی ہے، تو اس میں تو آپ کو 75% ہندی کے الفاظ مل جائیں گے، بلکہ ان کی ترکیبیں، اس کا انداز جو ہے وہ بالکل ہندی کا سا ہوگا۔ تو رفتہ رفتہ اصل میں ہوا ہے کہ اردو زبان میں ووکیبلری جو ہے وہ فارسی اور عربی کی جو ہے وہ غالب آئی ہے، اور ہندی الفاظ آہستہ آہستہ نکل گئے ہیں۔ تو پالنہار یہ آپ کو لفظ مل جائے گا۔ تو یہ لفظ جو ہے پالنہار، پروردگار، پرورش کنندہ، وہ کہ جو کسی ہر شے کو اس کے جو پوٹینشیلٹیز ہیں اس کے اندر، ان کو تدریجاً نشو و نما دے کر اس کے مقام تکمیلی تک پہنچانے والا ہے، وہ رب ہے۔ اور جو رب ہوگا وہی مالک ہوگا، الا لہ الخلق والامر، موٹی سی بات ہے، جو خالق ہے اسی کو اختیار ہے اس کا کہ وہ اس شے کے بارے میں حکم دے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو جس شخص نے پرورش کی ہے، جو پالنہار ہے، جو پروردگار ہے، وہی مالک بھی ہے۔ تو لفظ رب جو ہے مالک کے مفہوم میں بھی آتا ہے، چنانچہ رب البیت، رب الدار، یہ کہیں گے گھر کا مالک، گھر کا آقا، صاحب البیت، وہ رب البیت ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے رب، اسی معنی میں اصل میں دعویٰ کیا تھا فرعون نے، انا ربکم الاعلی۔ دیکھیے اتنا احمق وہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتا ہو اور یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں آسمانوں اور زمین کا خالق ہوں، ایسا پاگل تو نہیں تھا، اور نہ اتنے پاگل لوگ تھے جو اس کو اپنا رب مانتے تھے۔ وہ تو نہ معلوم کتنے بڑے بوڑھے وہاں ہوں گے جنہوں نے اس کی پیدائش کا وقت بھی دیکھا ہو اور اس کو گھٹنوں چلتے بھی دیکھا ہو، اسے کیسے کوئی مان لے گا کہ یہ خالق ہے۔ اصل میں اس کا جو دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلی، کہ اختیار میرا ہے، اس کی شرح سورہ مومن میں آتی ہے اصل میں، جہاں اس نے کہ کھل کر اپنا جو کلیم ہے اس کو بیان کیا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں جس کو چاہوں جتنا پانی دے دوں، نہر میں پانی دے دیا آپ نے، اختیار دیا ہے تو ادھر کی جو زمینیں ہیں وہ جلتھل ہو جائیں گی اور اس میں خوب فصل آئے گی، اور جدھر سے چاہوں میں پانی کاٹ لوں، یہ اختیار میرا ہے۔ تو جب اختیار میرا ہے تو حکم میرا چلے گا، مالک میں، ملک اور مالک میں فرق تو نہیں ہے۔ اسی لیے میں سورہ فاتحہ میں جو تیسری آیت میں مالک یوم الدین آتا ہے، اس کی ایک اور قرات جو ہے وہ ملک یوم الدین بھی ہے، مصری قرآ کی قراتوں میں آپ نے یہ قرات سنی ہوگی۔ تو ملک اور مالک میں فرق نہیں، ملک بادشاہ صاحب اختیار، اور مالک بھی صاحب اختیار، جو کسی شے کا مالک ہے اسے اختیار حاصل ہے، اس کے بارے میں جو چاہے کرے۔ تو یہ رب جو ہے اس کے اندر یہ مفہوم ہے، اسی معنی میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مصر میں تو اختیار میرا چلے گا، یہاں کا رب میں ہوں، یہاں کا مالک اور مختار میں ہوں۔ تو ہم نے جب کہا رب العالمین، رب العالمین کیوں ہے کہ اللہ پر کیونکہ زیر آ گئی ہے اس لیے اب تمام صفتیں جو ہیں وہ زیر کے ساتھ آئیں گے، لیکن اصل علیحدہ کہا جائے گا تو رب العالمین کہا جائے گا۔ تو رب العالمین کے کیا معنی ہوئے؟ کہ ملکیت کی نفی ہو گئی کسی بھی غیر سے، یہاں کی ہر شے کا مالک وہ ہے، ہر شے کا مختار مطلق وہ ہے۔ عملی اعتبار سے سوچئے کہ نظری اعتبار سے توحید کی تکمیل ہو گئی الحمدللہ پر، عملی اعتبار سے توحید کی تکمیل ہو گئی رب العالمین پر، مالک وہ ہے، اختیار اس کا چلے گا۔ جو حضور نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہے، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، ملکیت تامہ اسی کی ہے۔ یہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے یہ فریب ہے کہ یہ میرا ہے، تمہارا کہاں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خدا است۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ اختیار تمہارے ہاتھ میں، جو چاہو کر گزرو، یہ بھی دھوکہ ہے، غلط استعمال کر بیٹھو گے۔ تمہارے لیے صحیح روش یہ ہے کہ اپنے اختیارات اللہ ہی کے قدموں میں لا ڈالو، اس لیے کہ اصل میں یہ اختیار اسی کا ہے۔ تو رب العالمین نے در حقیقت جو عملی شرک ہے اس کی ساری جڑ کاٹ دی، اور الحمدللہ نے جو نظری اور فکری اور اعتقادی جو راستے ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والے، ان سب کو مسدود کر دیا۔ تو اس پہلی آیت میں واقعہ یہ ہے کہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات سے توحید کا بیان مکمل ہو گیا۔ رب العالمین، عالم اصل میں کسی بھی چیز کے لیے ایک مجموعی اور کلیکٹیو نام ہے، اور عالمین جمع ہے تمام جہانوں کا، اس میں اتنا حصر ہے، مختلف اعتبارات سے آپ گن سکتے ہیں، عالم دنیا، عالم آخرہ، عالم برزخ، تین عالم تو یہ ہیں جو ہم جانتے ہیں، یہ عالم دنیا ہے، اور آج یہاں آنکھ بند ہوئی آپ عالم برزخ میں پہنچ گئے، اور وہاں سے جب اٹھنا ہوگا وہ عالم آخرہ شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ عالم اجساد، عالم ارواح، یہ اس وقت بھی موجود ہیں دو عالم، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، یہ تین عالم اب بھی موجود ہیں، عالم خلق، عالم امر، تو یہ گنتے چلے جائیے، یہاں کوئی اس کی تعین کرنے کی، اس کی تعین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف حصر اور احاطہ جو ہے وہ مقصود ہے۔ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے اللہ، اور کل حمد اور کل ثنا اسی کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب آپ غور کیجئے، واقعتاً اگر یہ شعور کی گہرائیوں میں سے یہ کلمہ ابھرے، یہ پہلی آیت ہی اگر زبان سے ابھری ہو، نکلی ہو، لیکن نکلی ہو شعور کی گہرائیوں سے، صرف زبان پر ٹیپ ریکارڈ کی طرح کا جو ہے ایک چیز جو ہے اس کے زبان ہی کے اوپر ہے اور وہیں سے وہ ادا ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ انسان کے احساسات اور شعور کی گہرائیوں سے ابھرے، تو شرک کی تمام صورتوں کا یہاں ابطال ہو گیا۔ شرک کا سدے باب کرنے کے بعد، شرک بہرحال چونکہ ایک منفی پہلو ہے، اب جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالی کی جو مثبت صفت ہے، بلکہ میں صحیح طلب مجھے استعمال کرنا چاہیے، جو مثبت صفات ہیں اس کی صفات محمودہ، ان میں سے جو چوٹی کی صفت ہے وہ صفت رحمت ہے، اور اس صفت رحمت سے دو اللہ کے نام ہیں جو اس ایک آیت میں آ گئے، الرحمن الرحیم، دونوں پر زیر آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ وہی اللہ کے لیے بطور صفات آ رہے ہیں یہ نام، اللہ پر چونکہ لام حرف جار کی وجہ سے زیر آ گیا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ زیر چلتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سبارڈینیٹ کلاوز ہیں، اصل میں پرنسپل کلاوز جو ہے وہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور یہ باقی جو دو آیات ہیں یہ اس کے تابع آ رہے ہیں۔ رحمان اور رحیم، ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحمت۔ سب سے پہلے تو اس رحمت کی جو اہمیت ہے اس کو جان لیجئے، سب سے زیادہ انسان محتاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور اللہ کی رحمت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہ ہے کہ اگر کسی سے حساب لے لیا جیسا کہ حساب لینے کا حق ہے تو وہ مارا گیا, جس کا حساب لیا گیا وہ گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو ہم اکاؤنٹ فار کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بعض احادیث میں سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو تمثیل کے پیرائے میں, واقعے کے پیرائے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص بہت ہی عابد اور بہت زاہد اور سال ہا سال کی عبادت اس کی تھی, اسے کچھ تھوڑا سا غرہ ہو گیا, کچھ غرور ہو گیا, کچھ زوم ہو گیا, میں نے تو بڑی عبادت کی ہے. اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا, ایک وقت میں کوئی ایسی کیفیت ہوئی کہ شدید پیاس سے دوچار ہو گیا, پانی کہیں نہیں. اس وقت پھر کوئی آتا ہے, کوئی فرشتہ امتحان کی غرض سے, اور کہتا ہے یہ دو گھونٹ پانی, لیکن ساری جو اب تک کی عبادت ہے وہ دو گے تو یہ دو گھونٹ پانی میں دوں گا. اور جان پر جو بنی ہوئی تھی اس وقت, اس نے اپنی کل عبادت جو ہے اس کا سودا کر لیا اس دو گھونٹ پانی کے بس. اور یہ ہم اپنے اوپر طاری کر کے سوچ سکتے ہیں, جب جان پر بنی ہوتی ہے انسان کے, ہوا اگر نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے, حب شدید ہو جائے, جان پر بن جائے. اس وقت ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہوا بھی کوئی نعمت ہے, لیکن ذرا اس ہوا کا پریشر کم ہو جائے, وہ جو ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ ہر مرتبہ یہ سنتے ہیں وارننگ, اگر سفر کے دوران فلائٹ کے دوران کہیں ہوا کا توازن بگڑ جائے تو ہم نے آکسیجن کا اہتمام کیا ہوا ہے, ذرا سا اگر اس کے اندر دباؤ کم ہو جائے جان پر بن جائے گی. معلوم ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہوا, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, جس کو آپ خریدتے نہیں ہیں کچھ دے کر. یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ ایک ایک ہمارا جوڑ جو چل رہا ہے اس کا چلنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کتنا بڑا احسان ہے اس کا. حضور فرماتے ہیں وہ 80 کا عدد آیا ہے, وہ بھی صرف ایک تذکرے کے طور پر کہ انسان کے جسم میں اتنے جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کی صحت و درستی پر اس کے ذمے ایک شکر واجب ہو. کتنا شکر ہم کریں گے. ایک جگہ پر یہ جو شیخ سعدی نے اس کو بیان کیا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر وہ حرف آخر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہر سانس جب انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے وہ موجب تقویت ہوتا ہے. آکسیجن گئی, اسی آکسیجن کو آپ برن کریں گے آپ کو انرجی ملے گی, اور جب وہ سانس باہر نکلتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور نہ معلوم کیا کیا کچھ لے کر نکل رہا ہے, یہ جسم کی صفائی کا ذریعہ بن رہا ہے. پس بر ہر نفس دو شکر واجب است, لہذا ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا واجب ہے عذرو عقل. تو اب آپ سوچئے اگر اللہ تعالی حساب لینے پر آ جائے, اسی لیے وہ دعا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, پروردگار ہم سے آسان حساب لیجو, ہم تیری فضل اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں, اپنے عمل پر ہمارا تکیہ نہیں. تو رحمت وہ شے ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل اور اپنے نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. اور کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا, سوال حضور سے کر لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. اب آپ سوچئے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو ہما شما تک کہاں کوئی بات پہنچے گی کہ ہم اپنے عمل پر نازاں ہو جائیں. ہمیں تو اگر تکیہ ہے تو وہ صرف رحمت پر. اب اس رحمت کے لیے دو الفاظ یہاں آئے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام کس قدر کثرت سے ریپیٹ ہوئے ہیں ذرا اول تو یہ غور کیجئے. 114 مرتبہ تو یہ آیت بسم اللہ میں آ گئے, 113 مرتبہ تو آیت ہے سورتوں کے شروع میں آیت بسم اللہ, اور ایک مرتبہ جو سورہ توبہ میں نہیں ہے سورہ توبہ کے شروع میں تو سورہ نمل کے بیچ میں موجود ہے. حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کے نام, وہ شروع ہوا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ الرحمن اور الرحیم جو ہے سورہ حشر کے آخر میں بھی یہ دونوں الفاظ اسی طرح جڑواں آتے ہیں. سب سے پہلے جو آیت ہے, تین آیات میں اسماء خداوندی کا عظیم ترین جو گلدستہ ہے قرآن مجید میں, یکجا جو اسماء آپ کو ملیں گے سب سے زیادہ وہ سورہ حشر کی آخری تین آیات. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. یہ تین آیات میں 15 اللہ کے نام ہیں یکجا. ان میں رحمان اور رحیم اسی شان کے ساتھ ہے کہ پہلی آیت میں اللہ کا لفظ آیا اور رحمان اور رحیم کا، جس طریقے سے کہ آیت بسم اللہ میں ہے، جس طرح اس سورہ فاتحہ کے شروع میں. اب اس میں صرف یہ کہ ایک باریک سا فرق ہے رحمان اور رحیم میں. کچھ لوگوں نے تو اس کے اندر یہ مفہوم پیدا کیا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو شانیں ہیں، ایک دنیا میں ظاہر ہوتی ہے شان وہ رحمانیت ہے، ایک آخرت میں ظاہر ہوگی شان رحمت کی وہ رحیمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رحیم بر وزن فعیل ہے، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ آتی عربی زبان میں اور اس میں ایک دوام کا رنگ ہوتا ہے. تو آخرت چونکہ دائم ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، لہذا رحیم کو لوگوں نے آخرت کے ساتھ متعلق مانا. یہ دنیا جو ہے عارضی ہے. رحمان فعلان کے وزن پر ہے، فعلان میں عربی زبان میں وہ الفاظ آئیں گے اس وزن پر کہ جس میں کسی کیفیت میں عارضی طور پر بہت جوش پیدا ہو جاتا ہے، جوش و خروش کی کیفیت، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عارضی ہوتی ہے. تو رحمانیت کو اس اعتبار سے دنیا سے متعلق مانا گیا، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. لیکن بات اصل میں یہ پوری طرح بنتی نہیں ہے، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتی. اس کو ایک نقطے کو سمجھ لیجئے، اس نقطے کو خوب بیان کیا ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے. اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء جب قرآن میں آئیں بغیر حرف عطف کے، واو نہیں ہے، الرحمن والرحیم اگر آتا یا الرحمن والرحیم تو آپ ان کو جدا کر سکتے تھے، لیکن جب حرف عطف نہیں ہے. اور کمال یہ ہے کہ وہ سورہ حشر کی جو لاسٹ بٹ ون آیت ہے اس میں آٹھ اسماء آئے ہیں ایک آیت میں اور کہیں کلمہ عطف نہیں ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہیں حرف واو نہیں. اس سے انہوں نے نقطہ نکالا ہے کہ جہاں حرف واو نہیں آتا اس میں اس طرف رہنمائی ہے کہ یہ صفات ذات خداوندی میں بیک وقت موجود ہیں، ان میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے، کوئی زمانی کوئی فصل نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایسا اور ایک وقت میں ایسا، معاذ اللہ. یہ تو ہماری تصور ہے، ہماری کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں خوشی ایک وقت میں ہوگی، غمی ایک وقت میں ہو جائے گی، انشراح کسی وقت ہوگا اور کسی وقت قبض کی کیفیت ہو جائے گی، انقباض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ان میں کہیں اس نوع کی دوئی نہیں ہے، پلورلزم ہم نہیں شمار کریں گے، یہ بھی ایک طرح کا شرک بن جائے گا. اللہ کی ذات واحد ہے اور بآنے واحد اس کی تمام صفات اس میں بیک وقت موجود ہیں. تو رحمان اور رحیم کا کوئی وہ مفہوم ہمیں تلاش کرنا ہوگا جس میں علیحدہ علیحدہ زمانی یا کوئی کیفیاتی جو ہے وہ بود اور فصل والا معاملہ نہ ہو، بلکہ بیک وقت وہ کیفیت تسلیم کی جائے. لہذا اس موضوع پر بھی اب آئندہ باقی بات جو ہے عرض کروں گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.